الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ابلیس کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اس نے آدم اور بنی آدم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے جتنوں کو وہ جہنم کے منہ میں ڈال سکے، یہ اس کی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا۔ آل دو اسے اپنی ڈیسٹینیشن پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے کہ میں خود بھی جہنم میں ہی جاؤں گا بالآخر۔ ابھی اس کی عمر بہت طویل کر دی اللہ تعالیٰ نے، جب تک قیامت نہیں آتی، اس کو طاقت بہت زیادہ دے دی ہے، وہ بہت پاورفل ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ بالآخر میں نے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا کے جہنم میں پھینکنا ہے۔ وہ اور اس کے ساتھ جتنے بھی شیاطین ہیں ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، جس طرح انسانوں میں سے جتنے بھی شر پسند ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے ہوگا۔ تو اس کے جتنے بھی چال ہیں، اس کے جتنے بھی وسوسے ہیں، اس کے جتنے بھی ٹریپس ہیں، ان ٹریپس میں مثال کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے وہ کسی بندے کو ایک دوسرے کے اوپر غصہ دلا کے اکسائے کہ اس کے اوپر وہ قتل کر دے اسے، یا اس کے غیبت ہو، یا کہیں چوری کروائے ایک بندے کے اوپر، کوئی اور ایسی چیز جس سے لوگ آپس میں گناہ کی طرف مائل ہوں۔ لیکن ان تمام نافرمانیوں کے اندر پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ابلیس کو یہ معلوم ہے یا اس کو یہ خرچہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بالآخر جنت اس کو نصیب ہو جائے، جس طرح جو کلمہ گو ہیں ان کے بارے میں ایک چانس ضرور موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں، جنہوں نے ڈائریکٹ ہی اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کر دیا، اسلام کا انکار کیا، کانشیسلی انکار کیا ہے۔ ظاہری بات ہے ان کے لیے تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جنت ان کے لیے نصیب میں ہوگی۔ تو جو کلمہ گو ہیں ان کے پاس چانس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں۔ تو ابلیس کا وار بھی پھر ایسی جگہ پر ہی پڑنا چاہیے جہاں پہ وہ سرٹن فار شور ہو اسے کہ ہاں یہ بندہ بالآخر جہنم میں جائے گا، واقعی جائے گا۔ وہ اسی صورت میں یہ ہے کہ وہ انسان کے عقیدے اور اس کے ایمان کے اوپر حملہ کریں۔ عقیدے اور ایمان میں کیا ریلیشن شپ کیا ہے، دونوں میں کیا چیز کامن ہے؟ عقیدہ ہے جو آپ سمجھ لیں کہ تھیوری کے فارم کے اندر ہے، کہ ہم سب ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم سب یہ مانتے ہیں کہ قیامت آنی ہے، ہم سب یہ مانتے ہیں کہ جنت جہنم اللہ تعالیٰ نے جزا سزا کے لیے رکھی ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے پیغمبری کا سلسلہ نکالا، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس میں رسول بھی ہیں، اور تقدیر بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ یہ تو ہے عقیدہ اور یہ ہم سب کا سیم ہے، لیکن ایمان ہے کہ اصل میں دل کی کیا کیفیت ہے، ایمان ہے اس کے پریکٹیکل فارم کیا ہے، اصل جو اسکیل ہے ناپنے والا جس کی بنیاد کے اوپر آخرت کے اندر ہماری ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ ہوگی، وہ تو ایمان ہے۔ عقیدے کی تھیوری میں تو کوئی اختلاف نہیں کرے گا، ایمان ہوگا کہ ہاں واقعی پتہ لگتا ہے کہ بندہ اس پہ عمل کتنا کر رہا ہے۔ تو اس کا وار جو ہے وہ یہیں پر ہی اس نے مارنا ہے کہ کسی طرح سے یہاں پہ میں کوئی ایسا گن ڈال دوں کہ انسان بالآخر یقیناً فار شور جہنم میں ضرور جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دو دفعہ فرمایا، سورہ نساء کی آیت 48 اور سورہ نساء کی آیت 116، دونوں کے اندر بہت زیادہ سملر ورڈز ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفرو، ہرگز معاف نہیں کرے گا، این یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کوئی کسی کو بھی شرک کرے، وہ یغفرو ما دون ذالک لمن یشاء، اور اس کے سوا جو گناہ ہوں گے ہو سکتا ہے اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن اس گناہ کو اللہ نے ہرگز معاف نہیں کرنا۔ اس کی سب سے ہلکی شکل ہے شرک۔ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کا تو انکار نہیں کر رہے آپ، لیکن ہاں کسی اور کو کچھ سمجھ کے کہ ہاں اس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے تو یہ کچھ اتھارٹی رکھتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا، یا اس سے بھی مانگا جا سکتا ہے، یہ شرک ہو جائے گا، یا اس پہ توکل کیا جا سکتا ہے، اس پہ رلائی کیا جا سکتا ہے، یہ اس شرک کی شکلیں ہو گئیں۔ اس کی بدترین شکل ہو جائے گی جو اس کی ایکسٹریم فارم ہے، وہ ہے کفر، کہ میں مانتا ہی نہیں کہ وہ اللہ ہے۔ تو یہ گناہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز معاف نہیں ہوگا، ہاں اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ دوسری بات جو آیت بتائی تھی پچھلی کلاس کے اندر، اس کے اندر ابلیس کا کیا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا، ولا تجدو اکثرہم شاکرین، سورہ اعراف کی آیت 17 کے اندر، اللہ تو دیکھ لینا میرے وسوسے کے رزلٹ میں تو اکثر کو ناشکر گزار پائے گا، وہ تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے، ناشکری کریں گے تیری۔ تو ایک تو وہ ہو گیا کہ اس کی چال یہ ہے کہ اس کسی طرح سے وہ ہمیں ایسا گناہ کروا دے جس سے ہماری فار شور آخرت برباد ہو، اور دوسری چیز جس کے اوپر اس نے اکسانا ہے وہ ہے ناشکری کا جذبہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کی ابتدا کی تو پہلا انسان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس کو نبی بنایا تھا، ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی، قطع ہو گئی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور ان کے آگے سے جو اولاد تھی ظاہری بات انہوں نے ان کی تربیت بھی یہی کی۔ لیکن جو پہلا گناہ ہوا تھا اس میں جو اکسانے والی بات تھی قابیل کو کہ وہ حابیل کو قتل کر دے اپنے چھوٹے بھائی کو, وہ بنیادی طور پہ یہی حسد جیلسی تھی, اور اس کی وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے تھے اس کے اوپر ناشکری کر رہا تھا. اس واقعے کو بہت بریف کر کے بیان کر دوں کہ جب دو میاں بیوی تھے, صرف آدم اور حوا ہی تھے, تو ان کی اولاد جتنی بھی ہو رہی تھی وہ سارے ظاہری بات ہے بہن بھائی تھے ایک دوسرے کے. تو اس وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنایا تھا کہ ہمیشہ بچے اس طرح پیدا ہوئے تھے, ان کی اولاد اس طرح ہوئی تھی کہ پیئرس کی شکل میں, کہ لڑکا لڑکی پیئر میں آتے تھے, پھر اس کے بعد بیٹا بیٹی, پھر بیٹا بیٹی, پیئرس کی شکل میں ہوتے تھے. جو ایک پیئر میں ہوتے تھے وہ ان کی ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی تھی, کراس میں شادی ہو سکتی تھی. تو اس حساب سے جس کے ساتھ قابیل کی شادی ہونی تھی وہ قابیل کو نہیں پسند تھی, اور جس کے ساتھ حابیل کی شادی ہونی تھی وہ قابیل کو پسند تھی, جو کہ ہے قابیل کی ٹوئن سسٹر سمجھ لیں آپ. قابیل نے اس کے اوپر آ کے آدم سے کہا کہ نہیں مجھے تو اس سے شادی کرنی ہے. انہوں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ممکن نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ وہ نبی تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دونوں اس طرح کرو کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک قربانی پیش کرو, دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی قربانی قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی وہ حابیل کی, قابیل کی قربانی نہیں قبول کی. اس کے اوپر اس نے ناشکری پہ اتر آیا, تو اور وہ بالآخر اس کو اس حد تک اس کو ناشکری لے گئی کہ وہ اس نے قتل ہی کر دیا اپنے بھائی کو. تو بنیادی طور پہ جو ناشکری ہے اس کا جذبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, آپ نے اپنی طرف سے تمام ایفرٹ کی, تمام کوشش کی, دعائیں بھی مانگی اللہ تعالیٰ سے, ایوری پاسبل جو طریقہ ہو سکتا تھا, جو میتھڈ ہو سکتا تھا وہ آپ نے انلیش کیا, لیکن بالفرض وہ چیز آپ کو پھر بھی نصیب نہیں ہوتی. پھر عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے کوئی بہتری رکھی ہوگی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر مان لینا, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا. لیکن اس کے اوپر بندہ اڑ جائے کہ نہیں میں نے ہر حال میں یہی کرنا ہے, اور اگر مجھے فیئر مین سے نہیں حاصل ہو سکتا تو میں ہر ان فیئر مین پہ اتر آؤں گا کہ میں نے کسی طرح سے یہی چیز حاصل کرنی ہے. ناشکری کا جذبہ یہی ہے. جادو کی طرف اور ان چیزوں کی طرف کیوں لوگ جاتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر جادو کیوں کروایا جاتا ہے, نظر بد کیوں ہوتی ہے, اس کی وجہ بھی یہ ناشکری ہی ہوتی ہے کہ ایک شخص اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہے اور وہ خود تو کچھ نہیں کر سکا, اب وہ حسد کی وجہ سے, غصے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اب کس طرح سے اس کو تکلیف پہنچے, جو چیز مجھے نہیں حاصل ہو سکی کسی اور کو بھی حاصل نہ ہو, اس کو تکلیف ہو کسی طرح سے, وہ اس کی طبیعت خراب ہو, کچھ ہو کہ کس طرح سے میں اس چیز کو حاصل کر لوں, بائی ہوک اور بائی کروک. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ شدید ایکٹ آف ڈیسپریشن ہوتی ہے کہ بندہ اس قدر گھٹیا حرکت کے اوپر اتر آئے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابلیس کا وار کس چیز پہ ہوگا کہ انسان کے عقیدے کے اوپر وار کرے, اور جو شروع کی جو کلیکٹیو گمراہی تھی, یہ تو انڈیویجول گمراہی ہو گئی کہ گناہ کر بیٹھا کبھی, لیکن کلیکٹیو گمراہی جو ہے اس کے اندر جو گناہ جو ہر قوم کے اندر کامن ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ ابلیس نے شرک کے اوپر قوموں کو ملوث کیا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم کا واحد گناہ یہ تھا کہ وہ شرک میں ملوث ہو گئے تھے, ان فیکٹ وہ قیامت کے انکاری ہو چکے تھے کہ نہیں یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں, اور یہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں نا جن کے ہم نے بت بنائے ہوئے یہ ہماری بخشش کروا دیں گے, وہ اس عقیدے میں ملوث ہو چکے تھے, بنیادی ان کا گناہ یہ تھا. ٹھیک ہے, بعد میں جو قومیں آئی تھیں وہ اس میں بھی ملوث تھیں, ساتھ اور بھی گناہ کرتی تھیں. شعیب علیہ السلام کی قوم شرک میں بھی ملوث تھی, انکار بھی کرتی تھی آخرت کا, لیکن ساتھ ساتھ ناپ تول میں بھی کمی کرتی تھی. تو باقی قوموں کے اندر اور بھی گمراہیاں تھیں, لیکن یہ ہمیشہ کامن فیکٹر رہا ہے. جادو کی طرف انسان کا رخ ہوا کس طرح, یہ بیسکلی شیطان ہی نے انسپریشن دی ہے انسان کو وقتاً فوقتاً کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے فزیکل ورلڈ میں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو بڑی واضح ہیں, کلیئر ہیں, لیکن وہ چیزیں جو فزکس کے دائرے میں نہیں آتی تھیں اور انسان ان کا مشاہدہ کرتا تھا تو خیال میں آتا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے اندر مثال کے طور پہ ابلیس ہی نے انسان کو انسپائر کیا اس چیز کی طرف کہ یار یہ میرے ہاتھوں کے اوپر کیا لائنیں لگی ہوتی ہیں. عام طور پہ تو کوئی آبزرو نہیں کرے گا ان چیزوں کو کہ میرے فرق ہے, کسی اور کی فرق ہے, کسی اور کی فرق ہے. یہ ابلیس نے انسپریشن دی کہ یار ان کے اندر دیکھو یہ کیا چیز ہے اور فرق ہے, تو وہ اس کے اوپر لے کے آیا کہ انسان کسی طرح سے فیوچر کو جاننے کی کوشش کرے. ایسٹرالوجی کے اندر ستاروں کے اوپر اس بارے میں تصور ڈالا ابلیس ہی نے کہ یہ جو ستاروں کی موومنٹ ہے نا یہ اصل میں ڈیوائن موومنٹ ہے. اس طرح کے تصورات کہ اگر ان کی موومنٹ کو انسان سمجھ سکتا ہے نا تو پھر وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر کیا ہونے والا ہے. یہ فیوچر کے حال بتاتی ہیں چیزیں. یا کسی بندے نے کوئی خواب دیکھا ہے, اب خواب ایسی چیز آپ نے خواب کے اندر دیکھی ہے جو نہ ہوئی ہے نہ کسی بندے کو آپ جانتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا خواب جو آپ کو ویسے ہی آتے ہیں, روزانہ آئیں گے یا کبھی آتے ہیں, نہیں آتے اور آپ بھول بھی جاتے ہیں ان خوابوں کو, ان کی بات نہیں ہو رہی. لیکن کوئی ایسے خواب جو بالکل ہی آپ کو آؤٹ آف دس ورلڈ چیز دکھائی جائے, تو اس کے اوپر کہ یہ کہاں سے خواب نظر آ گیا یا اس کی کیا حقیقت ہے, یا ایک چیز آپ نے دیکھی ہو وہ بعد میں پوری ہو گئی, تو اس کے اوپر تصورات مختلف قسم کے بننے شروع ہوئے. یہ وہ چیزیں جن کے بارے میں انسان آہستہ آہستہ درجہ بہ درجہ ان چیزوں کی طرف مائل ہونا شروع ہوا, کچھ اور تصورات بنانا شروع ہوا تھا. چھٹی اس کے بارے میں کہ چھٹی اس کیا چیز ہوتی ہے, آپ کے پانچ حواس خمسہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے, اس سے ہٹ کے کسی اور طرح سے آپ بیدار ہیں, سو نہیں رہے, آپ کو ایک فیلنگ ہو رہی ہے کہ اس بندے کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے یا کوئی معاملہ ہے. تو ان چیزوں کو شیطان نے انسپائر کیا کہ وہ اوکل کی طرف رجوع کرے, کسی اور طرف وہ اپنی نظر ڈالے. تو آہستہ آہستہ کر کے آف کورس اس کی طرف رجوع ہونا شروع ہوا تھا. لیکن جو سسٹمیٹک اسٹڈی اور تھی جادو کے بارے میں یا اوکل کے بارے میں, جس کی طرف واقعی کولیکٹیولی جس کی طرف لوگ مائل ہوئے تھے, وہ آپ چاہے اسلام کو پڑھیں یا چاہے آپ سیکولر ہسٹری پڑھ کے دیکھیں, دونوں صورتوں میں آپ کو کامنالٹی نظر آئے گی کہ ایجپٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے سب کچھ. یہ فرعون اور فرعون کی جو ہے جو یہ جو چین آف کنگز ہے, یہ ان کی تاریخ بہت پرانی ہے, 5000 سال پرانی تاریخ ہے ان کی. 5000 سال پہلے تب ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں تھے, تو یہ تب سے ان کی چلی آ رہی ہے. اور یہ فرسٹ امپائر تھا, فرسٹ کنگڈم تھا. فرعون ایک کنگ کی لائن کا نام ہے, جس طرح ہمارے ہاں مغل جو ہوتے تھے وہ ایک لائن آف کنگز ہے, لیکن ہر بادشاہ کو تو مغل ہی کہتے تھے. ہمارے پاس جو بادشاہ جتنے بھی گزرے, اکبر ہے, ہمایوں ہے, جہانگیر ہو گیا, لیکن یہ سب کے سب مغلیہ بادشاہ کہلاتے ہیں. اس لیے فرعون جو ہیں وہ لائن کا نام ہے, لائن اس کا نام ہے اس بادشاہوں کے جو مصر میں ہوتے تھے, ایجپٹ میں جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا نام تھا یہ. ان کا جو ریلیجن تھا, جو اینشنٹ ایجپشن ریلیجن ہے, اس کے اندر ایک گاڈ کا کانسیپٹ ہے, تھاٹ, THOTH. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ گاڈ تھا جس نے ان کو میجک رائٹنگ ریڈنگ سکھائی تھی. اس وقت کے جو ایجپشن رائٹنگ ریڈنگ ہوتی تھی وہ سمبلس کے فارم میں ہوتا تھا. وہ آپ نے اگر کئی فلموں کے اندر بھی کور ہوئی ہیں اس طرح کی چیزیں, ویسے اگر آپ گوگل بھی سرچ کریں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ سمبلس کی فارم کے اندر انہوں نے پوری پوری اسٹوریز بنائی ہوتی تھیں, پورے پورے واقعات ہوتے تھے. کہیں جنگ ہوئی, کوئی واقعہ ہوا, تو بجائے یہ کہ ٹیکسٹ لکھا جائے وہ سمبلس کی فارم کے اندر بنایا کرتے تھے. تو یہ گاڈ تھا, میل گاڈ تھا تھاٹ, جس کو وہ سمجھتے تھے کہ اس نے ہمیں میجک رائٹنگ ریڈنگ سکھایا. اسی طرح ایک اور فیمیل گاڈیس تھی, اسس, ISIS. اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ گاڈیس آف میجک فرٹیلیٹی اور مدرہڈ ہے, کہ جو اولاد ہوتی ہے, جو نسل پیدا ہوتی ہے, یا جانوروں کے بھی آگے جو اولاد ہو رہی ہوتی ہے, جو نیکسٹ جنریشن آتی ہے, وہ اس کے لیے یہ گاڈیس ہے, اور اس کو بھی وہ گاڈیس آف میجک ہی سمجھتے تھے. پھر تیسرے نمبر کے اندر ان کے یہاں ایک گاڈ کا کانسیپٹ تھا, ہپی, HAPI. اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ گاڈ آف نائل ہے, اس کی وجہ سے, اس خدا کی وجہ سے دریائے نیل جو ہے وہ ہر سال بہتا ہے. اور جاری بات, دریائے نیل جب بہ رہا ہے تو فصل ہوگی. اور اینشنٹ جتنی بھی سویلائزیشن ہیں وہ تمام کی تمام دریاؤں کے پاس ہی ہیں. انڈس ویلی سویلائزیشن وہ انڈس دریا کے پاس تھی, نائل کے پاس ایجپٹ تھے. سیکنڈ امپائر جو دنیا کے اندر بنا تھا وہ بیبلون کے اندر تھا, جو آج کل کا عراق ہے. ادھر کے جو ریور ٹیگرس ہے وہاں کے آس پاس جتنی بھی قوم آباد ہوئی تھی, تو جتنی بھی پرانی قومیں وہ دریاؤں کے پاس ہی آباد ہوئی تھیں. تو یہ ان کے تصورات تھے, اور انہی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کچھ ریچولز بنائے ہوتے تھے. فار انسٹنس, یہی جو ہپی جو ان کا تھا, جو گاڈ تھا, اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیا سمجھا ہوتا تھا کہ ہر سال ایک ورجن نا شادی شدہ لڑکی کو دلہن بنا کے تیار کر کے وہ پانی میں پھینک دیا کرتے تھے, ایز برائڈ آفرنگ فار ہپی, کہ اس سے وہ خوش ہوگا اور ہمارا دریا بہتا رہے گا. اس طرح کے تصورات کے اندر ڈبو کے رکھا ہوا تھا شیطان نے, ابلیس نے اس قوم کو. تو وہاں پہ جادو بہت کامن تھا. ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین پہ گئے تھے, تب بھی فرعون کی بادشاہت تھی. جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو لے کے آئے تھے, اور جہاں پہ بنی اسرائیل آباد ہو گئی تھی, جس کے وہ منسٹر بنے تھے, قرآن کے اندر عزیز کا لفظ آتا ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فائنینس منسٹر سمجھ سکتے ہیں کنگ کا, تو وہ قوم یہاں پہ آ کے آباد ہونی شروع ہوئی تھی. اور اسی کے پیرلل, یہ 5000 سال پرانی تاریخ اس کی ہے, 3000 سال پرانی تاریخ اسی کے پیرل پھر جا کے جو عراق کے اندر جو کنگڈم بنا تھا بیبلون, ان کے اندر ان لوگوں نے اپنے ریچولز شروع کیے تھے, اپنے تصورات بنائے تھے. جو ایون سیکولر ہسٹورینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ بیبلون کی کنسٹرکشن دیکھ لیں اور خاص طور پہ جو ایجپٹ کی کنسٹرکشن دیکھیں, جب میتھس ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, آرکیٹیکچر کا سائنس ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, لیکن پیرامڈس کی آپ شیپ دیکھیں تو پرفیکٹ شیپ ہے پیرامڈس کی. کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک سائڈ بڑی ہوتی ہے ایک سائڈ چھوٹی ہوتی ہے, اتنے بڑے بڑے پیرامڈس بنائے ہوئے اتنے بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ انہوں نے, وہ کس طرح کرتے تھے. تو وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ انوالو تھے, سیکولر جو ہسٹورینز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ میجک کی انوالومنٹ تھی, میجک کے تھرو یہ لوگ ان چیزوں کے اوپر عبور حاصل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے جنات سے اور انہیں میں سے شیاطین سرکش ہیں ان سے, تو انسان کے پاس زیادہ پاور ہے اس سے, اور اصلاً شیاطین جو ہیں وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن اگر انسان خود ہی اپنے اس مقام سے گر جائے تو پھر اس کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سورہ جن کی آیت 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, انسانوں میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو جنات کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے, جنات کو بلایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں تحفظ ہو, ہمارے یہ کام کرو. تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فزادوہم رہاکا, تو اس سے وہ اور سرکش ہو گئے. شیاطین کی سرکشی کی وجہ یہ بنی کہ انسان جب خود ان کی طرف رجوع کرنا شروع ہو گئے, جب خود انسان انوالو ہونا شروع ہو گئے جادو اور ان چیزوں میں اور ان کی پناہ مانگتے تھے, ان کے نام کے بت بنائے, ان کے نام کے تعویذ پہنے, تو پھر شیاطین جو تھے وہ سرکش ہو گئے. اور شیاطین جو تھے وہ انہوں نے زیادہ جو انسپائر کیا تھا انسانوں کو وہ اس چیز کی طرف کیا تھا کہ ہم تمہیں غیب کی خبریں لا کے دیں گے. غیب کی خبریں لانا ان کے اختیار میں نہیں ہے, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیسے پاسبل ہے کہ جنات یا شیاطین ہیں ان کو غیب کی کوئی نہ کوئی بات پتہ لگ جاتی ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ فرشتوں کو کمیونیکیٹ کرتا ہے, تو فرشتے جب اس کو کمیونیکیشن کو لے کے نیچے آتے ہیں آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں تو ان کی جو وسپرز ہوتی ہیں ان کو شیاطین سننے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان میں سے اگر کسی ایک بات کو وہ چرا بھی لیتے ہیں تو وہ اس کو آ کے زمین پہ اپنے کاہنوں اور اپنے جادوگروں کو جا کے نجومیوں کو بتاتے ہیں 100 جھوٹ کا اضافہ کر کے. اسی طرح کی بات فرمائی ہے صحیح مسلم کی کتاب السلام کے اندر, وہ ان میں سے کوئی ایک بات اگر چرا لیتے ہیں شیاطین آسمانوں پہ جا کے فرشتوں کی آپس میں سرگوشیوں میں سے, تو اس کو آ کے زمین پہ بیان کرتے ہیں اور اس میں 100 جھوٹ ایڈ کر دیتے ہیں. تو ان میں سے کوئی ایک آدھ بات سچی ہو بھی گئی تو لوگوں کا اس کے اوپر پھر یقین ہو جایا کرتا تھا کہ ہاں یہ بات مستقبل میں ہونے والی ہے, یہ چیز ہوگی مستقبل کے اندر. اس کے بارے میں آگے جا کے اسی چیز کو اور میں وضاحت کروں گا. تو بنی اسرائیل جو وہاں پہ آ کے آباد ہو چکی تھی وہ فرعون کے پھر جنریشن آفٹر جنریشن غلام بن گئے, اور فرعون نے کیا کیا کہ اس کو بالکل دبا کے اپنے نیچے رکھ دیا. فرعون جس قوم کو بلانگ کرتا تھا یا جو لوکل ایجپشنز ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں کاپٹکس, قبطی, تو قبطی قوم نے جو بنی اسرائیل تھے ان کو بالکل غلام بنا کے رکھا ہوا تھا, ان پہ ظلم ہوتا تھا. انہیں کے بادشاہ میں سے جو فرعون تھا اس نے خواب ایک دن یہ دیکھا کہ فلسطین کی طرف سے, کیونکہ فلسطین سے بنی اسرائیل آئے تھے, فلسطین سے ایک آگ نکلی ہے جو مصر کی طرف آئی ہے اور تمام اہرام مصر جو پیرامڈز ہیں ان کو سب کو جلا دیا, بادشاہ کا محل جلا دیا, ایک ایک قبطی جل کے ختم ہو گیا, لیکن بنی اسرائیل میں سے کسی ایک کو آنچ تک نہیں آئی. جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے دربار کے اندر, کیونکہ اس دربار کے اندر نجومی ہوتے تھے, کاہن ہویا کرتے تھے, فارچون ٹیلرز ہویا کرتے تھے, جادوگر ہویا کرتے تھے, ان سب کو بلا کے کہا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا, یہ کیا مطلب ہے اس کا, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. انہوں نے اپنے جو علم تھا اس سے انہوں نے اس کا اندازہ لگا کے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تمہارے اور تمہاری سلطنت کو برباد کر کے ختم کر کے رکھ دے گا. یہاں پہ آگے موو فارورڈ کرنے سے پہلے اس چیز کے اوپر نظر ڈالیں کہ تعبیر بالکل ٹھیک ہوئی ہے. تعبیر واقعی ایسے ہی ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس نے واقعی فرعون کو اور اس کی حکومت کو برباد کر کے رکھ دیا تھا, ختم کر کے رکھ دیا تھا. تعبیر بالکل صحیح ہوئی ہے. یہاں پہ اب میں دوبارہ ریفرنس دینا چاہتا ہوں جو پہلی کلاس کے اندر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو علم دیے تھے. ایک تھا جو اس کا پوٹینشیل نالج جس کو حسی علم میں نے کہا تھا یا جو ایکوائر کر سکتا ہے انسان اپنے حواس خمسہ اور عقل کی وجہ سے, جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں لٹریچر کا علم ہو گیا, سائنس کا علم ہو گیا, میڈیسن کا علم ہو گیا, یہ تمام چیزیں. اور دوسرا علم میں نے بتایا تھا کہ جو انسان کسی صورت حاصل نہیں کر سکتا, وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، وہ ہے الہامی علم. ہم کبھی نہیں جان سکتے اپنے عقل کی وجہ سے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، مرنے کے بعد بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی. یہ سب غیب کی خبریں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. تب میں نے کہا تھا کہ ایک تیسرا علم ہے جس کو میں اگلی کلاس میں بتاؤں گا. یہ وہ تیسرا علم ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے جب اپنے علم کو استعمال کیا، جادوگروں، کہانوں، نجومیوں نے، تو وہ تعبیر غلط تو نہیں ہوئی، تعبیر بالکل ٹھیک ہوئی تھی. تو علم ہے یہ، یہ جو لکیریں ہوتی ہیں، یہ جو ستاروں کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، ان کے اندر کچھ ہوگا، علم ہوگا. جادوگری ہو سکتی ہے، قرآن میں کہیں یہ تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جادو ہو ہی نہیں سکتا سرے سے. بالکل یوں سمجھیں اسے اس طرح کہ جس طرح سور کھانا حرام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سور کے گوشت کے اندر پروٹینز نہیں ہوتی، آپ کھائیں گے تو آپ کے اندر انرجی نہیں آئے گی، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. آپ کھائیں گے، کھانے سے، خوراک سے، گوشت سے کیا حاصل ہوگا؟ یہی حاصل ہوگا نا کہ آپ کے انرجی آئے گی، پروٹینز اس کے اندر ہے، فارم آف انرجی ہے وہ، تو وہ آپ کو سور کے گوشت میں بھی حاصل ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا. تو اسی طرح یہ علم بھی ہے جس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی حقیقت ہو، لیکن ہمارے لیے وہ حرام ہے، 100% حرام ہے. اس کی جو باتیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، وہ میں اگلی کلاس کے اندر بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حکم دیا ہوا ہے اور کس قدر بڑی وعید ہے اس بندے کے بارے میں جو اس علم میں ملوث ہوگا. اب اگلا سوال یہ کہ علم ہے ہی کیوں، ایگزسٹ ہی نہ کرتا، تو یہ تو آزمائش کے لیے ہے. جیسا ایگزامپل دیا آپ کو کہ سور اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہ کرتے، کام ہی ختم ہوتا، سارے صرف حلال جانور ہوتے، دوسرے جانور ہوتے ہی نہ، تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آزمائش کے لیے. اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے ایک علم بھی اتار دیا، ایسا ایک علم ان چیزوں کے اندر چھپا دیا ہے اور منع کر دیا کہ اس کی طاق میں تم نے نہیں لگنا، اس کے پیچھے نہیں لگنا. یہ حرام علم ہے. اس کے لیے جو انگلش کے اندر ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے آکلٹ کا. آکلٹ کہتے ہیں خفیہ چیز کو، مخفی چیز کو، چھپی ہوئی چیز کو. تو اینی وے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون نے یہ حکم دے دیا تھا اس خواب کے بعد کہ اچھا یہ بات ہے کہ اگر ایک لڑکا پیدا ہوگا تو پھر اس نے اپنی فورسز کو کہہ دیا کہ تم مسلسل طاق میں لگے رہو کہ بنی اسرائیل میں جو عورت پریگننٹ ہے اور اس کے یہاں اولاد ہونے والی ہے تو معلوم کر لو، جیسے ہی اولاد ہو جا کے دیکھو اس کا جینڈر، دیکھو اگر تو لڑکی ہے تو چھوڑ دو، لڑکا ہے تو اسی وقت ہی ذبح کر دو اسے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں ایک بیٹا بھی پیدا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا اور اس کو بچایا بھی. کس طرح کہ کس طرح محل میں ہی وہ پرورش پائی اور محل میں ہی بڑے ہوئے. بہرحال جب بڑے ہو گئے تو اس کے بعد فرعون نے اپنا بیٹا ہی سمجھ کے بڑا کیا انہیں، اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا تھا، وہ اس کے ڈر کے مارے کہ فرعون مجھے اس کی سزا دے گا، وہ بھاگے وہاں سے، مدین چلے گئے. بہت لمبا واقعہ، 8-10 سال وہاں پہ رہے. شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی. واپسی کے بعد جب سنائی پیننسولا میں اپنی فیملی کو انہوں نے روکا ہوا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا دور سے ایک پہاڑ کے پاس ایک آگ سی نظر آ رہی ہے. انہوں نے فیملی کہا تم لوگ ادھر رکو، میں یا تو راستہ معلوم کر کے آتا ہوں یا آگ ہی ہوگی وہ لے آؤں گا، کیونکہ ڈیزرٹ کی رات ویسے ہی کافی سرد ہوتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے. تو وہاں پہ جب گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلما جا آہا، تو جب وہ وہاں پہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آگ کے پاس گئے، نو دیا ان بورکا من فر نار، تو ان کو آواز آئی، پکارا گیا انہیں کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جو اس آگ میں ہے، من حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے، بسبحان اللہ رب العالمین، اور بہت ہی پاک ہے رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہاں پہ اتنا تعارف کروایا، وہ آگ دنیا کی آگ تھی ہی نہیں. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو ان اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یقیناً میں ہی ہوں اللہ، بہت زبردست طاقت والا اور بہت ہی وزڈم والا. وَأَلْقِ عَصَاكَ، یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے نا لاٹھی ہے، سٹاف ہے، اس کو ذرا پھینکو. فَلَمَّا رَاحَا، تو جب موسیٰ نے اس لاٹھی کو پھینکا اور دیکھا کہ وہ تو جاندار ہل رہی ہے، اس نے سانپ کی شکل تیار کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَّا مُدْبِرَا، تو وہ لوٹے، منہ پھیر لیا، پیٹ موڑ لی، اور انہوں نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی پکار کے کہا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ بالکل ڈرو نہیں، میرے ہاں رسول پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، تم میرے برائے وے رسول ہو. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ معجزات ہیں، ان کو لے کے جاؤ الی فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، کیونکہ وہ قوم تو حد سے گزر چکی ہے، نافرمانی میں، کہاں وہ شرک ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے، پھر اوپر سے وہ جادوگری ان چیزوں میں ملوث ہو گئے، اور ظلم کے اوپر ایک قوم کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. اب جاؤ موسیٰ اس کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تھے اور فرعون کے پاس جا کے کہا تھا انہوں نے کہ انی رسول من رب العالمین، کہ یقیناً میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تو فرعون نے کہا تھا کہ کیا دلیل کیا تمہارے پاس، کیا ثبوت کیا، تم تو ہمارے گھر میں پلے ہوئے تھے، یہ کیا کہ میں آگے روح جھاڑ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ عصا ان کی آنکھوں کے سامنے ایک اژدہا بن گیا، ثعبان کا لفظ آتا ہے قرآن کے اندر۔ سب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ان حاضہ لسحر علیم، یہ تو بہت عالم قسم کا جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے۔ اب اس کا ریئیکشن کیا کیا فرعون کے ایڈوائزرز نے، فرعون کو کہا کہ اس معاملے کو پینڈنگ چھوڑ دو، ابھی ڈیلے کرو، کچھ بھی نہیں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو فرعون نے تمام علاقے کے اندر مصر کے جتنے بھی ماہر جادوگر تھے سب کو کہہ دیا کہ فرعون کی طرف سے ریوارڈ ہے۔ فرعون نے ایک دن طے کر لیا، میلے کا سماں ہوا کہ سب لوگوں کو بلایا گیا، شہر کے لوگوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا، جادوگر آ گئے۔ جادوگر نے کہا، اب ظاہری بات ہے جادوگر کا ابھی تک موسیٰ علیہ السلام سے انٹریکشن پہلا انٹریکشن تھا، ان کو تو یہ بتایا گیا تھا نا کہ ایک جادوگر آ رہا ہے، اپنی جادوگری کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر نے کہا کہ یا تو تم اپنا پہلے چال ڈالو تم، یا ہم پہلے اپنی چال کرتے ہیں، ان کا موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم نے کرنا کر لو۔ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور وہ چلتے پھرتے سانپ لوگوں کو دکھائی دیے، پوری محفل کے لوگ خوفزدہ بھی ہو کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ یقیناً بہت بڑا جادو انہوں نے کیا تھا، بہت بڑی چیز انہوں نے کی تھی کہ رسیاں ڈالیں اور وہ سانپوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ اس کے اوپر قرآن کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی اپنے دل کے اندر خوفزدہ ہو گئے، وہ تو یہ معجزہ لے کے آئے تھے کہ یہ لاٹھی میرے ہاتھ میں یہ اژدہا بن جاتی ہے، تو جو میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا معجزہ، یہ تو انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ان کی طرف وحی کی کہ موسیٰ بالکل مت ڈرو، پھینکو تو صحیح، ہوتا کیا ہے، ایک دفعہ ڈالو تو صحیح۔ اسے موسیٰ سے ہم نے ڈالا اسے تو وہی دوبارہ ثعبان بنا، اور اس نے ان تمام جو جادوگروں کی کی ہوئی رسیاں تھیں ان سب کو نگل کے ختم کر دیا۔ جو انہوں نے کیا تھا جادوگروں نے، وہ دیٹ واز آپٹیکل الوژن، وہ اصل میں رسی تھی، نظر بندی ایسی ہو گئی، لوگوں کو نظر اس طرح آیا، الوژن اس طرح کریٹ ہوا کہ ایز اف کہ وہ سانپ ہیں اور وہ ہل رہے ہیں، جبکہ وہ سانپ نہیں تھے، وہ رسیاں تھیں، وہ نظر بندی ہوئی تھی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا وہ لکڑی کا پیس، وہ سٹاف جو تھا ان کا، وہ لاٹھی جو تھی، وہ مرے ہوئے ایٹمز جو تھے اس کے اندر، وہ واقعی سیلز میں کنورٹ ہوئے اور وہ واقعی اژدہا بنا تھا۔ جو انہوں نے کیا تھا وہ نظر بندی تھی، اپیئر ہو رہا تھا کہ ایز اف کہ وہ جادو ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مری ہوئی چیز میں سے حقیقت میں اژدہا پیدا کر دیا تھا، اور واپس اس اژدہا کو لاٹھی میں کنورٹ کر دیا تھا۔ جادوگروں نے یہ جب منظر دیکھا تو فوراً کے فوراً وہ سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کیا کہہ دیا، قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین کے اوپر، ربی موسیٰ و ہارون، جو کوئی بھی ہے رب موسیٰ اور ہارون کا، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں میں ان رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں ہم سب کے ساتھ۔ کہاں اس قدر انتہا کی گمراہی کی طرف ہوتے ہیں، کہاں ایک دم سے وہ ہدایت کے راستے پہ آ گئے۔ لیکن فرعون اور جو باقی درباری لوگ تھے انہوں نے تو ہدایت نہیں پکڑی اس کے اوپر۔ فرعون نے اس کے اوپر کیا کہا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، تم یہ انسلٹ کر رہے ہو کہ تم ایمان لا رہے ہو اس کے اوپر، تو پنشمنٹ کے طور پہ اس نے اناؤنس کیا کہ میں تم لوگوں کے ہاتھ اور مخالف سمت کے پیر کاٹ کے تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ ہاتھ پیر کاٹ کے سولی چڑھانے کیا ہوتا تھا، تخت کے اوپر کیل ٹھوک کے لگا دیا جاتا تھا انسان کو، اور اسی طرح ہی وہ قطرہ قطرہ گر کے خون اس کا گرتا رہے گا اور پرندے اس کو کھاتے جائیں گے زندہ کوئی۔ یہ سخت ترین سزا ہویا کرتی تھی، ڈیتھ پینلٹی کی۔ انہوں نے آگے سے جادوگر نے کیا کہا، ہمیں کوئی خوف نہیں اس سے، تم زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا تکلیف دو گے، دنیا کی کوئی تکلیف ہوگی، ہمیں امید ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کے پاس جائیں گے، وہ ہمیں بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، انڈرسٹینڈ کریں کہ جادوگروں کی موسیٰ علیہ السلام سے کوئی مکالمہ نہیں ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بتایا نہیں تھا کہ اللہ جو ہے اس کے اوپر ایمان لانے یہ ہوتا ہے، میں رسول ہوں، یہ کتاب ہوتی ہے، یہ آخرت ہے، یہ جنت ہے، کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن وہ ایک دم سے اس طرح پلٹے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر فیلڈ کا ماہر اپنے فیلڈ کی لمٹس جانتا ہے، اور ان کے سامنے جب ایک ایسی چیز ہو گئی وہ جان گئے کہ یار یہ چیز تو پاسبل ہی نہیں ہے کسی صورت بھی کہ جادوگری کی لمٹس میں آتی ہو، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، یہ واقعی کوئی رب ہی ہے جو ان کو یہ کر کے دے رہا ہے، وہ اصل میں رب ہے۔ عام آدمی کو بتایا جائے، جس نے آپ ٹی وی پہ سنا ہوا کہ انسان جو ہے وہ چاند پہ چلا گیا تھا، انسان جو ہے وہ مارس کے اوپر چلا گیا، تو ایک خبر سنا دی جائے کہ انسان جو ہے نا وہ جوپیٹر پہ بھی چلا گیا، تو عام آدمی مان لے گا کہ ٹھیک ہے چلا گیا ہوگا، لیکن جو ایکچوئل میں جو فزکس فیلڈ کا بندہ ہوگا، جو ماہر ہوگا ان چیزوں کا، خاص طور پہ اسپیس سائنسز کا، وہ کہے گا کہ نہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ انسان جوپیٹر پہ جا سکے۔ نمبر ون یہ کہ وہ تو بہت فی الحال اپروچ سے دور ہے، نمبر ٹو یہ وہ تو پلانٹ آف گیس ہے, وہ تو سالڈ پلانٹ ہے ہی نہیں, اس پہ تو کوئی لینڈ ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر بندہ جا سکے, ایٹموسفیئر وہاں کی سوٹیبل ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں کر سکے, انفیکٹ ریسرچ بھی پوری نہیں ہے. لیکن عام آدمی کیا سمجھے گا, جا سکتے ہوں گے مارس پہ, جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہوں گے, عام آدمی یہ سمجھے گا. تو یہی حال تھا فرعون کا اور ان کا, انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید بڑا جادوگر تھا, اس کی جادوگری کا توڑ زیادہ بڑا تھا, اس نے ان کا جادو کاٹ دیا ہے, ختم کر کے رہ دیا انہیں, بس ہرا دیا انہیں. انہوں نے یہ سمجھا, ایمان نہیں لایا اس کے اوپر. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کے اوپر مسلسل عذاب آتا, کبھی خون کا کبھی ٹڈیوں کا, تو وہ آگے سے کیا کہا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو, وہ جادوگری سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے اے جادوگر کسی طرح سے ہماری جان چھڑاؤ ان چیزوں سے, تاکہ ہو سکتا ہے کہ پھر ہم تمہاری بات مان لیں. لیکن جب جان چھڑا دی جاتی تھی تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے ان کے اوپر, ہرگز ایمان نہیں لاتے تھے. بہرحال جب ایک خاص عرصہ گزر گیا, جو اللہ تعالیٰ کا ٹپیکل قانون ہوتا ہے کہ رسول ایک خاص مدت تک قوم میں رہتے ہیں, اس کے بعد اہل ایمان کو لے کے نکلتے ہیں اور جو کافر ہوتے ہیں ان کو غرق کر دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے. یہی قوم, یہی حال ہوا تھا فرعون کا. بس فرق یہ ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کہاں کیا تھا, سمندر پہ جا کے, اس بستی پہ عذاب نہیں آیا تھا, وہاں جا کے اس کو غرق کیا تھا. بنی اسرائیل کو لے کے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلے 600,000 کا مجمع, تو وہ جب نکلے وہاں سے تو مصر سے ایک عقیدہ بھی لے کے نکلے تھے. سب کے سب اہل ایمان نہیں تھے, سب کے سب بہت پکے مومن نہیں تھے تمام بنی اسرائیل میں سے, کیونکہ وہ جنریشن اپان جنریشن, سینچریز فار سینچریز وہ لوگ ان مصریوں کے ساتھ رہ رہے تھے, ان کے عقیدے ان کی باتیں وہ ان کے خیالات کے اندر عقیدے کے اندر گھس چکی تھیں. جس طرح انڈیا کے اندر مسلمان خالص توحید پرست, اس طرح بنی اسرائیل خالص توحید پرست, ایک خدا کو ماننے والی قوم. مصر کے رہنے والے جو تھے وہ تو بے شمار خداؤں کو ماننے والے تھے. اس طرح ہی مسلمان یہاں پہ جب تھے تو یہاں پہ دوسری قوم کون سی بات ہی ہندو آباد تھے, بالکل اپوزٹ ہے, ہم یہاں پہ توحید پرست ہیں, وہ بالکل ہی ہر چیز کو خدا ماننے والے ہیں وہ تو. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ان سے جدا ہوئے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے, پاکستان بنے میں کتنے سال ہو گئے ہیں, ہم نے تو پوری زندگی میں کوئی ہندو دیکھا ہی نہیں ہوگا, ہمارے پیرنٹس نے بھی کوئی ہندو نہیں دیکھا ہوگا. ہاں گرینڈ پیرنٹس نے دیکھے ہوں گے جب پارٹیشن ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جو ہندو رسمیں جو ہندو سوچ ہے وہ ہمارے ہاں بالکل اس طرح ہی موجود ہے. ہمارے ریلیجس فیسٹیول سے ہوتے ہیں جو عرس ہوتے ہیں, وہ کہاں سے ہم نے اڈاپٹ کیے چیزیں, وہ ہندوؤں کے ہاں جو تصورات ہوتے تھے, ان کے اندر دھمال ڈالا جا رہا ہوتا ہے عرسوں کے اوپر, ان کے اندر قوالیاں ہوتی ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں تصور میں لا سکتے ہیں, کبھی ممکن ہے کہ صحابہ کا قوالیاں گاتے تھے, پان کھا کھا کے انہوں نے اپنا منہ لال کر کے رکھا ہوا, انہوں نے نہ عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہے نہ مغرب کی نہ عشاء کی, بس قوالیاں گائے جا رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے سوال, اب مائنڈ میں امیجن کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ صحابہ یہ کرتے تھے عمل, عرسوں کے اوپر عورتیں دھمال ڈال رہی ہوتی ہیں, امیجن کر سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ ازواج مختارات یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور جو تھیں انہوں نے وہ دھمال ڈالتی تھیں. یہ ہم نے تصورات کہاں سے لیں, یہ 100% ہمیں ہندوؤں سے تصورات لیے ہیں. ان کے ہاں جب ان کے مختلف فیسٹیولز ہوتے تھے وہ لوگ بھجن گایا کرتے تھے, اور ان کے تو میوزک تو ان کے ریلیجن کا انٹیگرل پارٹ ہے. یہاں پہ ہم لوگوں نے بھجن کی ریپلیسمنٹ نکال لی قوالی. ہمارے یہاں جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں جو بھی رسومات ہوتی ہیں, مہندی ہو, مہندی کی 100% پوری رسم, پھر تیل کی رسم ہوگی یا پھر سیرا باندھا جاتا ہے, برات آتی ہے, جو تصورات ہیں یہ 100% سارے کے سارے ہم نے ہندوؤں سے لیے ہوئے ہیں. اتنے سال گزر گئے علیحدہ ہوئے ہوئے تو ہم نے ہمارے ذہنوں سے تو نہیں بات نکلی. بالکل یہی معاملہ تھا بنی اسرائیل کا کہ اس عقیدے جو ان کے دلوں کے اندر بیٹھ چکا تھا اس کو لے کے نکلے تھے. ابھی موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں تو راستے میں قوم کو دیکھا کہ جو بتوں کی عبادت کر رہی تھی, قرآن کے اندر ذکر آتا ہے, اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا بت بنا دو خدا کا, تاکہ ہم توجہ تو کریں اس کے اوپر. تم کہتے ہو خدا ہے اس کو مانو, لیکن تصور میں نہیں لانا کہ خدا کیسا ہے, تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے تصور میں کرنا, تو کوئی ایسا خدا ہمارے لیے بنا لو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, تم لوگ بہت ہی جاہل قوم ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام 30 ساتھوں کا کہہ کے گئے کوہ طور کے اوپر, ان کو نیچے چھوڑ کے گئے تھے جب تورات دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے معاملہ ڈیلے کر کے 40 ساتھوں تک کا کر لیا. صرف اتنے دن اوپر ہوئے تھے کہ وہ پیچھے اس قدر گمراہی میں چلے گئے کہ اپنے سونے کو پگھلا کے بچڑا بنا لیا, گائے کا بچہ کاف, اور اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے. کیونکہ کاف کا بچڑے کا جو تصور تھا یہ ایجپشن ریلیجن میں موجود تھا, اس کا تقدس. اور یہی ریزن ہے کہ جو سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا تھا کہ گائے ذبح کرو, تاکہ تمہارے ذہنوں سے وہ عقیدہ نکلے. لیکن وہ یہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے عقیدہ. اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابلیس نے پوری دنیا میں اولڈ جتنے بھی ریلیجنس آپ کو نظر آئیں گے, مشرک ریلیجنس, ان تمام کے اندر گائے کے تقدس موجود ہے. जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म हो, ओल्ड इजिप्शियन रिलीजन, ओल्ड रोमन रिलीजन, तमाम के अंदर गाय का तकद्दस मौजूद था। इंडिया के अंदर गौ माता समझा जाता है उसे, चाइना के अंदर भी, इवन चाइना जापान के अंदर भी गाय को उस दौर में एज रिलीजन समझना कि इसको हम स्लॉटर नहीं कर सकते, इसका गोश्त खाना हराम है क्योंकि ये मुकद्दस जानवर है। हालांकि क्या बेवकूफ़ सा जानवर होता है, कभी गाड़ी के आगे आ जाए वो और आप हॉर्न बजा रहे होते हैं, उसको समझ नहीं लग रही होती कि मैंने इधर जाना है उधर जाना है या आवाज़ आ क्या रही है, लेकिन उसको वो समझ के बैठे हुए हैं कि ये कोई खुदा का इमेज है। तो शैतान ने एक कॉमन गुमराही पूरी दुनिया के अंदर डाली थी, ये गुमराही अभी भी मौजूद है, आगे जाके इसको मैं टच करूँगा। जब वहाँ पर गर्क हो गया फिरौन, जिसका नाम रामसेस सेकेंड था, तो उसके बाद जारी बात है कि अब जो इजिप्ट की जो पावर इतने सालों से चली आ रही थी वो बहुत वीक हो गई थी, और इसके यहाँ जो दरबार के अंदर जो एक सिस्टमेटिक तरीका था, एक स्कूल बनाया हुआ था जिसके थ्रू नए लोगों को जादू सिखाते थे, नजूम का इल्म सिखाते थे, और एक पूरा सिस्टम था उनके यहाँ, वो सब चीज़ें सारी बातें जब ख़त्म हो गई तो इन्वेजन्स हुई थी इजिप्ट के अंदर, तो वहाँ पर इजिप्ट के अंदर ऑकल्ट और मैजिक फर्दर आगे प्रोग्रेस नहीं कर सका था। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दे दी तो अल्लाह ताला ने हुक्म ये दिया बनी इसराइल को कि अब तुम लोगों ने जाना है और फ़लस्तीन की ज़मीन को, जेरूशलम को तुमने पाक करना है शिर्क से। जरा यहाँ पर मुसलमानों के थ्रू अल्लाह ताला ने मक्का को पाक किया था शिर्क से, इस तरह बैतुल मुकद्दस जहाँ पे है उसको पाक करना है तुमने शिर्क से। और अल्लाह ताला ने वाज़े तौरात के अंदर कह दिया, बुक ऑफ डिटोनमी जो है इसके चैप्टर 18 के वर्स 9-12, मैं एज इट इज़ रीड करके बता रहा हूँ। व्हेन यू एंटर द लैंड द लॉर्ड योर गॉड इज गिविंग यू, Do not learn the imitates of the detestables, ways of the nation there. Let no one be found among you who sacrifices his son or daughter in the fire. क्योंकि खुदाओं के आगे वो अपने पेश किया करते थे, उनके यहाँ मज़हब ही होता था, तो अपने बच्चों को तुमने इस तरह खुदाओं के नाम पर ज़िबा नहीं करना। Who practices divination, यानी कि fortune telling or sorcery, or interprets omens, बदशगुनी करना, engages in witchcraft, और कास्ट स्पेल्स या जादू करना, एंड हु इज़ अ मीडियम और विजर्ड, और हु कंसल्ट्स द डेड, रूहों को बुलाना या रूहों से बातें करने की कोशिश करना, इनमें से जो कोई भी करेगा, एनी वन हु डज दीज इज डिटेस्टेबल टू द लॉर्ड, एंड बिकॉज ऑफ दीज डिटेस्टेबल प्रैक्टिसेस द लॉर्ड योर गॉड विल ड्राइव आउट दोज नेशंस बिफोर यू। हर किस ऐसा नहीं करना, अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी वाज़े कह दिया कि ये चीज़ कतई तौर पर हराम है। फिर जब बनी इसराइल वहाँ जाके आबाद हो गए और उनका एक गोल्डन एज आया था, जब जब तालूत दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के आगे एक दुआ की थी कि अल्लाह मुझे एक ऐसी बादशाहत दें जो आज तक कभी किसी को नहीं दी और क़यामत तक किसी को नहीं दी जाएगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की कि अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी थी हवाओं के ऊपर, हवाएँ उनके हुक्म से चल सकती थी, परिंदों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, यहाँ तक कि जिन्नात शयातीन को उनके ताबे कर दिया था। एक बहुत यूनिक किस्म की बादशाह थी, जब उनका महफिल लगती थी, दरबार लगा करता था उनका, तो उस महफिल के अंदर कितना अजीब सा वाक्य कुरान के अंदर कि एक हुदहुद, एक परिंदा भी मौजूद होता था, वो आके खबर दे रहा था कि फ़लानी बस्ती जो है, फ़लाना इलाका, उन्होंने सूरज की परस्तिश कर रहे हैं। जिन्नात शयातीन जो थे वो उनके काम करके दिया करते थे, किस कदर डिफरेंट किस्म का माहौल था वो वाला। लेकिन इसी दौरान हुआ क्या था कि शयातीन, क्योंकि इंसान और शयातीन अब इन कम्युनिकेशन विद वन अनदर आ गए थे, आमने सामने हो गए थे, आमतौर पर तो जिन्नात नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब ये सब चीज़ें आमने सामने एक दूसरे की हो गई थी तो लोगों ने छुपके छुपके जिन्नात और शयातीन से जादू सीखना शुरू कर लिया। इसके बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया हुआ है सूरह बकरा की आयत 102 के अंदर, वक्त तबाऊ मा तत्तु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, और इन लोगों ने पैरवी करनी शुरू कर दी उन चीज़ों की जो शयातीन किया करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में। वमा काफर सुलेमान, सुलेमान ने हरगिज़ कुफर नहीं किया था, वलाकिन शयातीन कफरु, असल में ये शयातीन थे जो ये कुफर किया करते थे। युअल्लिमून नन्नास सिहर, ये असल में लोगों को जादू सिखाया करते थे। तो शयातीन जो थे उन्होंने लोगों को इन चीज़ों में मुलव्वस करना शुरू कर दिया, जादू और इसका जो नॉलेज था वो बहुत तेज़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। दो ही चीज़ें इंसान को लालच होती थी, या तो ये कि मुझे मुस्तकबिल की बातें पता लग सकें, फॉर्चून टेलिंग किसी तरह से हो सके, या दूसरी चीज़ ये होती थी कि मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स आ सकें। तो इन दोनों को हासिल किया उस जादू के ज़रिए से। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता लगा इस बारे में कि लोग इस तरह कर रहे हैं, تو انہوں نے وہ تمام چیزیں, تمام اسکرپچر, جو تمام نسخے, تمام تعویذ, ہر طرح کی کتابیں جو لکھ چکے تھے وہ لوگ اس سے متعلق, اس سارے علم کو جمع کیا صندوق میں بند کر کے اور اپنے جو تخت تھا اس کے نیچے دبوا دیا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون اس کے قریب جاتا ہے. اور جیسے ہی کوئی شیطان اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا, تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ذاتی حکومت دی ہوئی تھی, وہ جن شیطان جل کے ختم ہو جایا کرتا تھا, کوئی اس کے قریب نہیں بھٹک سکتا تھا اس علم کے. لیکن بالآخر جب وہ فوت ہو گئے سلیمان علیہ السلام, اور وہ علماء بھی فوت ہو گئے جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھے, اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اصل واقعہ کیا تھا, تو ایک جنریشن کے گزرنے کے بعد پھر ابلیس ایک انسان کے روپ میں آیا اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ جو اتنا گلوریس کنگڈم تھا سلیمان کا, وہ اس نے کس طرح قائم کیا تھا؟ لوگوں نے کہا کس طرح؟ کہا اور میں تمہیں بتاتا ہوں, کہا یہ سلیمان کا جو تخت ہے اس کو نیچے کھود کے دیکھو, تمہیں اس کے نیچے جادو کی کتابیں ملیں گی اور جادو کے تعویذ اور اسکرپچرز ملیں گے. سلیمان اصل میں جادوگر تھا, اس نے جادو کے ذریعے یہ حکومت قائم کی ہوئی تھی. انہوں نے کھود کے دیکھا, باقی وہ سب کچھ نکل آیا, اور ان کے ہاں یہ تصورات پہ پیدا ہو گیا کہ سلیمان جو تھے وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے. جو بائبل ہے اس کے بک آف کنگز کے چیپٹر 11 کے ورس 4-6 کے اندر اتنی عجیب سی بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ سلیمان جو تھے وہ اپنی عمر کے آخری حصے کے اندر شرک میں ملوث ہو گئے تھے اور دوسرے خداؤں کی عبادت کرنا شروع ہو گئے تھے. اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے بک آف ٹوبٹ, TOBIT, جو کہ کیتھولک کرسچنز اور آرتھوڈاکس بائبل ہیں دونوں کے اندر اس چیز کو مانا جاتا ہے. اس کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک بہت طاقتور کنگ آف ڈیولز ہوتا تھا ایسموڈس, ڈیول آف لسٹ تھا, سیکشل خواہشات کا ڈیول تھا یہ. تو سلیمان نے اس کی ہیلپ سے اس کے ساتھ مل کے یہ ٹیمپل بنائی تھی اور جادو کیا تھا, اور اس کے تھرو یہ ان کی وجہ سے, ایسموڈس کی وجہ سے شیاطین جو تھے وہ تابع تھے سلیمان علیہ السلام. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, بک آف کنگز اور بک آف ٹوبٹ کے اندر. بہرحال جب ان کا ڈاؤن فال آیا اور وہ جادو میں, وہ جو سلیمان علیہ السلام کا جادو تھا, انہوں نے کہہ لیا کہ یہ جو خدا کی طرف سے بنایا ہوا تھا, ہماری طرف بھیجا ہوا کنگ تھا, اگر وہ جادو کر سکتا پھر تو لیگل ہے جادو, ہر ایک کے لیے جادو جائز ہے. اور ان کی کتابوں میں جب یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جادو کیا کرتے تھے, تو پھر تو اللہ جادو کرنا کوئی کفر نہیں ہے, کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے. وہ اس چیز میں ذرا در ملوث ہو گئے. جو اس دعا کا جیروسلم تھا, اس کے پاس دو اور ملک آباد تھے, جو کہ ظاہری بات اب تو نہیں ہے, ایک تھی پیلسٹائنز اور ایک تھا کینائٹس. ان دونوں کا مذہب ایک تھا, دونوں مشرک تھے اور دونوں گولڈن کاف کی پرستش کیا کرتے تھے, سونے کے بنے ہوئے بچھڑے کی. وہی میں نے بتایا نا کہ شیطان نے ایک دور کے اندر تمام دنیا کے ہر کونے کے اندر ایک ہی گمراہی پھیلائی تھی, تو وہ تصورات بھی ان کے اندر انفلوئنس ہوئے تھے, آنا شروع ہوئے تھے. بہرحال ہوا یہ تھا کہ 587 بی سی کے اندر عراق بیبلون کا جو کنگ تھا نبوکدنضر, اس نے حملہ کیا تھا فلسطین کی طرف اور جیروسلم کے اوپر, اور اس نے تمام لوگوں کو, ایک ایک بندے کو اس نے جو ہے یا تو قتل کیا یا قیدی بنا کے لے گیا. 12 لاکھ کے قریب تقریباً شہر آباد تھا فلسطین کا, 6 لاکھ کے قریب قتل کیے اور 6 لاکھ جو باقی تھے ان سب کو قیدی بنا کے وہ لے گیا اپنے ساتھ. جب وہ وہاں پہ لے گیا اپنے ملک کے اندر, تو وہ ان کے سرونٹس کے طور پہ کام کر رہے تھے, جیسا نوکر چاکر ہوتے ہیں. جیسا میں نے پہلے بتایا آپ لوگوں کو کہ 3000 سال پرانی تاریخ کے اندر بیبلون کے اندر بھی جادو پریکٹس ہوتا تھا. تو جو بنی اسرائیل جو وہاں سے, جو مصر سے لے کے آئے تھے جادو کے تصورات, اور پھر جو بعد سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین نے ڈائریکٹ ان کو سکھائے تھے, اور واپس ان کو علم واپس حاصل ہو گیا تھا جو سلیمان علیہ السلام نے ان سے جدا کر دیا تھا, تو انہوں نے بیبلون کے اندر رہتے ہوئے بھی جو ان کے ریچولز اور ان کے طریقے ہوتے تھے, انہوں نے اس کو بھی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. تو پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیبلون میں, عراق میں رہتے ہوئے ان کی آزمائش کے لیے, ان کو اور گناہ میں ملوث کرنے کے لیے ایک اور علم اتارا. اسی آیت کے اندر, سورہ بقرہ کی آیت 102 کے اندر آگے ذکر آتا ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس جادو کی, اور ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما انزل علی ملکین ببابل ہاروت و ماروت. اس بابل میں, اس بیبلون ملک شہر میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو اتارا, ہاروت اور ماروت کو, اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک علم اتارا. جادوگری تو شیطانی چیزیں ہیں, وہ شیاطین ڈائریکٹ سکھا رہے تھے انہیں. یہ کیا علم سکھایا تھا؟ یہ تھا اوکلٹ کا علم تھا, اشیاء ہوتی ہیں ان کی ہڈن پراپرٹیز کے بارے میں علم تھا. اس کی وضاحت اگلی کلاس کے اندر میں کروں گا انشاءاللہ. بما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنۃ فلا تکفر. لیکن یہ دو فرشتے یہ علم کسی کو نہیں سکھاتے تھے کہ پہلے کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں اللہ نے اتارا ہے تمہاری آزمائش کے لیے, تو تم ہرگز کفر مت کرنا. اگر وہ کہتا تھا کہ نہیں میں پھر بھی سیکھنا چاہتا ہوں تو پھر اس کو سکھا دیا کرتے تھے وہ علم. اور بنیادی طور پہ پہلی چیز انہوں نے کیا سیکھی تھی جس کے اندر ذکر آتا ہے کہ وہ تفریق پیدا کر سکیں, جدائی ڈال سکیں میاں بیوی کے درمیان. بدقسمتی سے انسان اتنی مرضی ترقی حاصل کر چکا ہے, ایجوکیشن اتنی ہو گئی ہے, بنیادی طور پہ جو عام چھوٹے عامل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو تعویذ اور جو جادو کرتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں, فلانے کی فلانے جگہ شادی نہ ہو یا ہو گئی ہے تو وہاں پہ جدائی ہو جائے, طلاق ہو جائے ادھر, فلانے کا گھر برباد ہو یا فلانے کا اس طرح ہو. تو یہ تمام علم جو مصر سے ملا انہیں, پھر شیاطین نے ان کو سکھایا, پھر انہوں نے بیبلون سے لیا اور جو ارد گرد کے اور تمام علاقے تھے, اس سب کے لیے اس علم کو کہتے ہیں قبالہ. یہ اینشنٹ جوئش میجک کے لیے ورڈ ہے قبالہ. اس علم کی ایک پراپر اسٹڈی ہوتی ہے, اور بالآخر جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بچانے کے لیے اپنے آخری رسول بھیجے, اس قوم کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام, اس قوم نے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا, رد کر دیا ان کی تعلیمات کو, بلکہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. ان کے اوپر جو الزام لگایا تھا کہ یہ جادوگر ہے, یہ جو ہمیں معجزے دکھا رہا ہے نا, یہ جادوگر ہے اصل میں. اور جادو جو ہے وہ ابھی آپ کو کتاب بتائی تھی بک آف ڈیوٹرونومی کے اندر ہے کہ وہ کفر ہے, تو اس لیے یہ واجب القتل ہے, اس کو قتل کیا جائے گا, یہ کیس بنایا تھا. حالانکہ خود انوالومنٹ کہاں تھی اور یہاں پہ انہوں نے کیا حرکت کی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بچا لیا. آگے پیچھے کیا ہوتا تھا, ہمیشہ وہ قوم برباد ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نہیں برباد کیا, جانے دیا, چھوڑ دیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا کے جانے سے تقریباً 37 ایئرس کے بعد رومنز نے اس شہر کے اوپر حملہ کیا بنی اسرائیل کو مزہ سکھانے کے لیے, اور جنرل ٹائٹس کے اندر انہوں نے اس پورے شہر کی ایک ایک گھر کو تباہ کر کے برباد کر کے رکھ دیا. 1,33,000 کے قریب بندے ایک دن میں قتل کیے اور باقی سب کو ایکسپیل کر دیا اس شہر کے, نکال دو ان کو یہاں سے. اور جو ان کا ٹیمپل تھی, سیکنڈ ٹیمپل جو بن چکی تھی, جو پہلے سب سے پہلے بنی سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ان کا سینٹر تھا, اس کو انہوں نے ختم کر دیا, توڑ کے رکھ دیا, گرا دیا اسے. جب رومن نے اس شہر پہ حملہ کیا تھا تو شہر تباہ کیا تھا, تو وہ قبالہ اور وہ سب کچھ جو تھا میجک, وہ تمام علم ادھر ہی رہ گیا, وہ لائبریریز ان کا وہ سب کچھ ادھر ہی رہ گیا, اور ان کو وہاں سے نکال دیا تھا. بالآخر رومنز پہلے پیگنز تھے, مشرک تھے, تو ان کا جو کنگ تھا کانسٹنٹائن, تو ایمپرر کانسٹنٹائن جو ہے اس نے کرسچینٹی کو اڈاپٹ کر لیا, اور 391 کے اندر کرسچینٹی رومن امپائر کا اسٹیٹ ریلیجن بن گیا. پورا کا پورا اتنا بڑا امپائر ایک دم سے کرسچن ہو گیا. جب امپائر کرسچن ہو گیا تو پھر ان کی جو تعلیمات تھیں, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات تھیں, ان کے انڈر تو جادو کفر تھا, تو اس لیے جادو اور یہ میجک تھا یہ انڈر شیڈو رہا تقریباً 1,000 سال کے عرصے تک. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول کو بھیجا اور وہی اتارنی شروع کی, تو آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کر دیا. پہلے شیاطین کیا کرتے تھے, جا کے وسپر سن کے آ جایا کرتے تھے فرشتوں کی, اب جب وہ جاتے تھے کیونکہ وہی آ رہی تھی اور اس میں کوئی شیطانی عمل دخل نہیں ہو سکتا وہی کے اندر, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پروٹیکٹ کیا. کوئی شیطان اگر جانے کی کوشش کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کا انگارہ اس کو لگتا تھا. تو شیاطین نے آپس میں یہ طے کیا, جیسا آپ کو بتایا تھا کہ ابلیس کا جو معاملہ کیا تھا کہ وہاں پر اس نے تخت جمایا ہوا اپنا اور اس کے پاس سارے شیاطین حاضر ہوتے ہیں, تو شیاطین نے آپس میں یہ بات کی کہ کیا معاملہ ہے, پوری دنیا میں پھیل جو ہے معلوم کرو کہ کیا ہوا ہے, کوئی بہت بڑا واقعہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آسمان کے راستے ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں. تمام جنات شیاطین پھیل گئے پوری دنیا کے اندر جاننے کے لیے کہ کیا معاملہ ہے نا, کہیں سے ہمیں کوئی بات پتہ لگے. تو یہ وہ وقت تھا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں جو مکہ سے باہر ہے وہاں پہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ کو جماعت ہو رہی تھی اور تلاوت کر رہے تھے, انہیں میں سے کچھ جنات گزر کے جا رہے تھے, تو انہوں نے اوور ہرڈ کیا باتوں کو اور یہ رک کے پوری تلاوت سنتے رہے کہ بات کیا ہو رہی ہے, اور جا کے انہوں نے بتایا ان سمینا قرآن عجبا, ہم نے ایک بہت عجیب سی کتاب سنی ہے, یہدی الی الرشد, جو کہ بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے, فآمنا بہ, تو ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس کے اوپر, ولن نشرک بربنا احدا, اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی شرک نہیں کریں گے. تو یہ ان کا واقعہ ہوا تھا, یہ ان کا جو سارا واقعہ ساری بات تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور عام انسانوں کے لیے, تو یہ ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ جنات موجود ہیں اور پیچھے کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ جن نازل کر لی, سورہ جن کی ابتدائی آیات یہ ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ میرے طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت ایمان لے آئی ہے اس طرح. پھر اس کے بعد ایک واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے, اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا. جادو کس چیز کا تھا؟ وہ جادو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے جادو تھا, کہ ایک پتلا بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس پہ لپیٹ کے سوئیاں ڈال کے اور ایک ویران سے کنویں میں ویران جگہ پہ پھینک دیا تھا جا کے. لیکن اس کا افیکٹ صرف اتنا ہوا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں میں کنفیوز ہو رہے تھے کہ کیا میں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, سوتے تھے, ان کو کنفیوژن ہو رہی تھی کچھ چیزوں کے اوپر. چند دن رسول اللہ علیہ وسلم نے اس گھبراہٹ میں اور اس پریشانی میں گزارے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب ان کو دکھا دیا جس کے تھرو دو فرشتے آ کے باتیں کر رہے تھے کہ اس کو کیا ہوا ہے, آپ نے واقعہ پورا سنا ہی ہوگا. والا وہ کہتے ہیں کہ جادو ہوا ہے, کس طرح ہوا ہے, کس نے کیا ہے, کہاں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے معجزتین اتار دیں, سورہ فلق سورہ ناس, یہ اللہ تعالیٰ نے اتار دی جس کے تھرو اس کا علاج ہو سکتا ہے. اس کے بعد جب اسلام پھیلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھی فوت ہو گئے. دونوں کے فوت ہونے کے بعد جب حضرت عمر کا دور تھا, حضرت عمر کے دور میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جو اتنے سال سے جو ایجپٹ کے اندر وہ فرعون یا وہ لوگ جو ایک قوم آباد تھی, کاپٹکس آباد تھے, وہاں پہ پہلی دفعہ اسلام گیا اور کانکر کیا انہوں نے سرزمین کو. تو حضرت عمر بن عاص جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں کے گورنر تھے, کیونکہ آپ اس نے بتایا تھا کہ ان کے یہ خداؤں کے نام تھے. تو اس میں آپ کو خدا کا نام بتایا تھا کہ حفیع خدا کا نام ہے, جس کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ ایک لڑکی کو دلہن بنا کے دریا میں پھینک دیا کرتے تھے. حضرت عمر بن عاص نے یہی تہوار ہوتے ہوئے دیکھا کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں, انہوں نے روک دیا, جبرن روکا, کیونکہ مسلمانوں کی حکومت آ چکی تھی, کہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہم کرنے دیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہ معاملہ, اور اگر ہم نے نہ کیا اس طرح تو پھر یہ دریا نہیں بہے گا. انہوں نے کہا کیا شرکیہ کفیہ تم بات کر رہے ہو, انہوں نے نہیں کرنے دیا اور روک دیا اس فیسٹیول کو. جب اگلا سال آیا تو واقعی دریا نہیں بہا, دریا چلا ہی نہیں, اور لوگوں نے بات کرنا شروع ہو گئے کہ ہاں یہ اس کا وہ اصل میں خدا جو ہے نا وہ خوش نہیں ہے. اور یہ ظاہری بات ہے مسلمان تو توحید کے قائل تھے, اس طرح کی چیز میں کس طرح مان سکتے تھے. ایسی سچویشن ہو گئی تو حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ یہ سچویشن ہو گئی ہے, بتائیں میں کیا کروں, کہ وہ اس طرح کی حرکت کر رہے تھے, میں نے ان کو روکا ہے, اب یہ حال ہو چکا ہے کہ دریا بہ ہی نہیں رہا. تو حضرت عمر نے ان کو خط کا جواب دیا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے, اس طرح ہی کرنا چاہیے تھا. میں تمہیں ایک اور اس خط کے ساتھ ایک اور خط بھیج رہا ہوں, یہ خط جا کے تم نے اس دریا میں پھینک دینا ہے. اس میں خط میں کیا لکھا ہوا تھا, میں اللہ کا بندہ اور امیر المومنین, تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اگر تم عطا کے نام سے چلتے ہو تو تم بہنا شروع ہو جاؤ, اور اگر تم کسی اور کے حکم سے کسی اور کے نام پہ بہتے ہو تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا یہ خط ڈالنا تھا کہ اگلے دن وہ دریا دوبارہ بہنا شروع ہو گیا, اور وہ جو اتنا سالوں سے وہ جو آپ کو بتایا تھا کہ فرعونیوں کے دور سے چلا آ رہا تھا, جنریشن اپون جنریشن, کم از کم یہ 3500-4000 سال میں پتہ نہیں کتنی لڑکیاں انہوں نے اس طرح ڈالی ہوں گی اس کے اندر, وہ جادو کا جو اثر تھا وہ اس طرح ختم کیا تھا. پھر بہت سالوں کے بعد جا کے 27 نومبر 1095 کو ایک بہت ڈفرینٹ واقعہ ہوا فرانس کے اندر, کے پوپ جو تھا پوپ اربن دا سیکنڈ, اس نے یہ اعلان کر دیا کہ تمام ہولی پلیسز جتنے بھی ہیں ان سب کو ہم نے واپس کلیم کرنا ہے. شام, اردن, جو جارڈن ہے آج کل کا, فلسطین جہاں پہ بیت المقدس ہے, کرسچنز کے بھی ہولی پلیسز ہیں, ان کے مطابق وہ نظرت شہر جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے, ان کے مطابق جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی اپنی, وہ شہر بیت المقدس سب کچھ یہاں موجود ہے. تو پوپ نے کہہ دیا کہ اس کو ہم نے کلیم کرنا ہے واپس. 1095 میں یہ ہوا تھا, اور 1099 میں ایک کروسیڈ سٹارٹ جب ہوئی تھی تو 1099 میں انہوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. جب فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا تھا تو ان کی ایک خاص آرمی کا ایک حصہ تھا جو فرینچ آرمی کا پارٹ تھا, یہ کولیشن تھی پورے یورپ کی آرمیز کی, اس میں ایک خاص صرف چند سولجرز تھے, ان کا نام تھا نائٹس ٹیمپلرز, جو سلیمان علیہ السلام کا جو بنائی ہوئی بیت المقدس تھی اس کے نائٹ تھے, اس کے رکھوالی کے لیے تھے. یہ وہاں پہ کچھ کھدائی کرتے رہتے تھے اور کچھ ڈھونڈتے تھے, بالآخر انہوں نے کوئی چیز وہاں سے تلاش کر لی. وہ جو علم گم ہو چکا تھا, مجھے آگے بتایا تھا 70 AD کے اندر وہ جو علم گم ہو گیا تھا قبالہ کا, انہوں نے وہی اسکرپچر سب کچھ چیزیں واپس نکال لیں, اور یہاں سے اور دو دنیا کے سامنے تو وہ رہے کرسچنز, لیکن ایکچولی انہوں نے کیا کر لیا, اپنا وہ فیتھ کو ابینڈن کر کے نیا فیتھ یہ والا اڈاپٹ کر لیا، قبالہ کی پریکٹس میں لگ گئے اور اپنے سیکرٹ آرڈرز نکال لیے، اس بات کو پبلک نہیں ہونے دیا، سیکرٹ آرڈرز نکال دیا کہ خفیہ صرف چند لوگوں کو ہم اس علم کے بارے میں چھونے دیں گے، جو شیطانی قوتیں اور وہ جو تمام چیزیں جو ایون فرشتوں کے تھرو بھی نازل ہوا تھا وہ تمام چیزیں، اور اس کا نام ہے فری میسنری، یہاں سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے. اور فری میسنری جو ہے وہ اوور دی ایئرز اتنے سالوں کے اندر وہ یورپ کے پاور ہاؤسز تک پہنچ گئی ہے، انگلینڈ کی جو بلڈ لائن ہے کنگز کی ان تک پہنچ گئی، امریکہ کے اندر جب امریکہ بنا تھا تو اس کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان میں میجورٹی لوگ تھے ہی فری میسنز، وہ تمام لوگ وہی تھے. اس کے کچھ اور نامز بھی ہیں، الومناٹی بھی نام ہے اس کا، اس طرح اور بھی سیکرٹ آرڈرز نام ہیں اس کے. وہی علم جس طرح فرعون اور بیبلون اور وہ لوگ اس علم کے ذریعے اپنی حکومت قائم کرتے تھے، وہی چیزیں یہاں پہ جاری ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے ان باتوں کا؟ ان باتوں کا ثبوت آپ کو نظر آئے گا ان کے سمبلز کے اندر. امریکہ کا ڈالر آپ اٹھائیں، ون ڈالر نوٹ، اس کے بیک سائڈ کے اوپر امریکن سیل بنی ہوئی ہے. امریکن سیل کیا ہے؟ پیرامڈ بنا ہوا ہے جس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، تو آل سینگ آئے. پیرامڈ کا کیا تعلق ہے؟ امریکہ کا کیا تعلق ہے پیرامڈ سے؟ کوئی سر پیر نہیں بنتا امریکہ کا اور پیرامڈ کا، نہ آج تک امریکہ نے کبھی وہاں پہ حملہ کیا کہ بندہ کہے کبھی تاریخ کا حصہ رہا ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا روٹس جا کے ملتی ہیں قبالہ سے، وہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا. ون آئے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ان کا سمبل ہے، فری میسنز کے جو سمبلز ہیں ان میں سے ایک آئے کا تصور ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ دجال کے جو نشانیوں میں سے ہے کہ اس کی آنکھ ہوگی ایک، کانا ہوگا وہ. اسی طرح ہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچڑے کی عبادت کرتے تھے اور گولڈن کاف کا تصور، یہ آج کل کی دنیا کے اندر بھی اگر آپ اسٹاک ایکسچینج دیکھیں تو پروفٹ کا سمبل کیا ہوتا ہے؟ بل ہوتا ہے. پروفٹ کا سمبل آج بھی بل ہے. ایون یہ اسلام آباد کے اندر جو اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج بنی ہے، اس کے باہر بھی انہوں نے گولڈن پلیٹڈ کاف بنایا ہے. مطلب سوچے تو صحیح کہ اگر ایک کمپنی کے اسٹاکس پروفٹ میں جا رہے ہیں تو بل کا کیا تعلق ہے اس سے؟ کیونکہ بل سمجھی جاتی تھی سکسیس، پروفٹ کا سمبل، وہی سمبلس یہاں پہ یوز کیے جا رہے ہیں ان کے. اس طرح اسٹار آف ڈیوڈ کا تصور جو ہے یہ قبالہ کا سائن ہے، جو اسرائیل کے جو فلیگ کے اوپر جو بنا ہوا ہے اسٹار آف ڈیوڈ، داؤد علیہ السلام سے وہ اس کو منسوب کرتے ہیں، جبکہ داؤد علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس وقت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں بھی ٹیمپلز موجود ہیں جس طرح کے وہاں پہ ٹیمپلز موجود ہوتی تھیں. فری میسنز کی ٹیمپلز آپ کو گوگل پہ سرچ کرنے پہ مل جائے گا، اور ساتھ ہی کچھ اور ریلیجن کے اندر بھی بھٹکے ہوئے ہیں کہ ایک ریلیجن ہے جس کے اندر شیطان ہی کی عبادت کی جاتی ہے، سیٹنزم کو آپ سرچ کریں تو ان کی پراپر ایک بائبل ہے، ان کی ایک پراپر چرچ ہے، چرچ آف سیٹن. اس حد تک ویسٹ کے اندر گمراہیاں پڑ چکی ہیں کہ ڈائریکٹ شیطان ہی کی عبادت میں لگ گئے ہیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی اور خدا کوئی اور نام سے، ڈائریکٹ شیطان ہی کو وہ خدا بنا کے اس کی عبادت کر رہے ہیں. اس ساری ہسٹری کو کنکلوڈ کرتے ہوئے فیوچر کے اندر کیا ہوگا کہ جب دجال آئے گا، جس کے لیے بائبل کے اندر نام اینٹی کرائسٹ ہے، تو جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیں، جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں، جادو کی شکل میں ہو یا انسانوں کی یا شیاطین کی شکل میں، تمام کی تمام اس سے جڑ کے مل کے اکٹھے یونیفائڈ فورس بن جائیں گے. یہاں پہ جا کے وہ ساری جو میں آپ کو ہسٹری بتا رہا تھا وہ کنکلوڈ ہوتی ہے سسٹمیٹک جادو اور کوکلٹ کی. باقی جہاں تک بات ہے تعویذ ٹونے ٹوٹ کے، چھوٹے لیول کا جادو ہو گیا کہ کسی کی طلاق ہو جائے، کسی کا کاروبار خراب ہو، یا کسی کی پریشانی ہو، یا وہ گھر یہاں چھوڑ کے چلا جائے، یا فلانا ہو، یہ تو پوری دنیا میں موجود ہی موجود ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں. ٹائم تھوڑا کافی زیادہ ہو گیا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ وہ جو 5000 سال کی جو پوری تاریخ ہے اس کو بہت کم الفاظ کے اندر سمرائز کر کے بتا دوں کہ یہ پورے میجک کی ہسٹری بنتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.